بھائی تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو دعا کرتے بھائی، جو تھک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں بھائی. آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بیان ہو جائے یا دعا کریں؟ جو چاہتے ہیں بیان ہو جائے ہاتھ کھڑا کریں سر. دو گھنٹے کا ٹائم، دو بجے رات کے دو گھنٹے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت اصحابي فليظهر العالم علمه وان لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، وقت کافی بیت چکا ہے، میں زیادہ لمبا وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب اور جمعیت اہل حدیث کے رہنما حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے بہت خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فاضلانہ خطاب میں انتہائی عرق ریزی اور محنت کے ساتھ ایسے موتی آپ کے سامنے بکھیرے ہیں کہ جن کے بعد کسی قسم کی تفصیل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. ساہیوال کی تاریخ کا یہ تاریخ ساز اجتماع ہے جس کا عنوان بھی بے مثال ہے، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی. اور دنیا میں ایسا غلیظ انسان آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو ایک دوسرے کو بھائی کہنے سے چڑے.
علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی.
عنوان ہے علی معاویہ بھائی بھائی. اگر ہم یہ کہتے ہیں معاویہ آپس میں مخالف، پھر غصے ہونا چاہیے تھا دشمن کو، پھر غصے ہونا چاہیے. لیکن دشمن بھائی کے لفظ سے غصے ہو رہا ہے، اور شیعہ نے احتجاج کیا کہ اس عنوان پر کانفرنس نہ ہو، یعنی بھائی کا لفظ استعمال نہ ہو. ایسا کافر بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا، ایسا کافر بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ جو بھائی کہنے سے چڑے. بھائی ہم نے کہا بھائی، یہ کہتے نہیں یہ نہ کہو، ہم نے کیا کہا بھائی. میں کہتا ہوں ایک 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 لفظ ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ سے کفر ٹپک رہا ہے. ان کے ایک لفظ میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اسی عنوان پر میں گفتگو کروں.
ماشاءاللہ
ہے توجہ آپ کی؟
سبحان اللہ.
ایسی راتیں روز روز نہیں آیا کرتی, آپ ذرا توجہ فرمائیں.
ماشاءاللہ
ٹھیک ہے. شیعہ کا اور مسلمانوں کے اختلاف ایک لفظ پر ہے. طاہر جھنگوی صاحب آپ کی توجہ کے لیے, شیعہ کا اور مسلمانوں کا اختلاف ایک لفظ پر ہے. حضور علیہ السلام کے بعد شیعہ کہتے ہیں امامت ہے, مسلمان کہتے ہیں خلافت ہے. اس لفظ پہ غور کریں, مسلمان کہتے ہیں خلافت ہے, شیعہ کہتے ہیں
امامت.
اگر اسی لفظ پہ غور کرو سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے بعد میں کہتا ہوں خلافت, میں کہتا ہوں
خلافت,
شیعہ کہتے ہیں امامت. امامت کا معنی آگے ہونا, خلافت کا معنی پیچھے ہونا. میں کہتا ہوں نبی کے بعد پیچھے ہونا ہے, شیعہ کہتے ہیں آگے ہونا ہے.
بڑی بات.
اسی لفظ پہ کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد آگے ہونا, میں کہتا ہوں پیچھے ہونا. اب آپ بتائیں کہ نبی کے بعد آگے ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے؟
پیچھے ہونا چاہیے.
شیعہ کہتے ہیں آگے ہونا ہے, میں کہتا ہوں پیچھے ہونا ہے. بس جھگڑا اسی پر ہے. اگر یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو بات سمجھ میں آ گئی. جو نبوت کے بعد کسی کو آگے کرے کفر, کسی کا نام کسی کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور بات کہتا ہوں تمہید کے طور پر کہ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے, قرآن پڑھتے ہو. قرآن, قرآن پاک کو اگر کھولیں تو اس قرآن میں 750 آیتیں صحابہ کی شان پر.
سبحان اللہ.
تورات بھی آپ نے دیکھی ہوگی, تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر تورات میں 13 آیتیں اور محمد کے صحابہ پر 20 آیتیں. تورات 17 سے 20 آیتیں, توجہ کریں. اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری, تو عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل میں عیسیٰ کے صحابہ کے لیے 9 آیتیں اور محمد کے صحابہ کے لیے 13 آیتیں.
سبحان اللہ.
ان کی شان. داؤد علیہ السلام پر زبور اتری, زبور میں حضرت داؤد کے صحابہ پر 7 آیتیں اور رسول اللہ کے صحابہ پر 11 آیتیں. یہ قرآن جو رسول اللہ پہ اترا اس میں 750 آیتیں صحابہ کی شان میں, اگر کھولیں تو آیتیں نظر آتی. لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ قرآن نہ کھولو, قرآن کو کھولے بغیر یہ جو قرآن کی شکل ہے بغیر کھولنے کی, یہ شکل اگر صحیح ہے جو دونوں گتوں کے درمیان میں ہے, اگر یہ شکل صحیح ہے تو صدیق صحیح ہے. صرف یہ شکل. قرآن بند پڑا ہو نا, بند کھولنا نہیں. کھول دیا تو اندر تو آیتیں ہیں. میں کہتا ہوں کھولے بغیر صرف قرآن بند سامنے لاؤ. یہ بند قرآن کی جو شکل ہے اگر یہ صحیح ہے تو صدیق صحیح ہے, یہ شکل صحیح ہے تو عمر صحیح ہے, یہ شکل صحیح ہے تو عثمان صحیح ہے. اس لیے کہ نبی کی وفات تک قرآن کاغذ پر ہی تھا اور علی کی شہادت سے پہلے, علی کی خلافت سے پہلے قرآن کاغذ پر تھا. تو گویا کہ نبی کی وفات سے علی کی خلافت تک قرآن کاغذ پہ آیا. اگر یہ کاغذ پہ آنا صحیح ہے تو یہ تینوں صحیح. میرے بھائیوں, جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہوئے. حضرت عمر نے تجویز پیش کی کہ اگر قرآن کے سارے قاری شہید ہو گئے, قرآن کی ثقافت کہیں مجروح نہ ہو جائے. قرآن کاغذ کے پتوں پہ تھا نبی کی وفات تک, قرآن درختوں کے پتوں پہ تھا, قرآن لکڑی کی تختیوں پہ تھا,
قرآن چمڑے کے پرتوں پہ تھا، کاغذ پہ نہیں تھا۔ حضرت عمر کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق نے ساری دنیا کے قاری ایک جگہ جمع کر کے، یہ پرت بھی، یہ پتے بھی، یہ تختیاں بھی ایک جگہ جمع کر کے قرآن کو کاغذ پہ منتقل کیا۔ تجویز کرنے والا فاروق اعظم ہے، جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے، اور جب قرآن کاغذ پہ آ گیا تو اس کے 80 نسخے بنا کر پوری دنیا میں بھیجنے والا عثمان غنی ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر جامع قرآن ہے، عمر مجود قرآن ہے، عثمان ناشر قرآن ہے۔ اگر صدیق کو کافر کہو گے قرآن جمع نہیں ہوتا، عمر کو کافر کہو گے قرآن کی تجویز نہیں آتی، عثمان کو کافر کہو گے پوری دنیا میں قرآن پہنچتا نہیں۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، شیعو ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، سہیوال کے ہزاروں مسلمانوں، تم شیعہ سے ایک بات پوچھو کہ یزید کی بیعت نواسہ رسول نے نہیں کی، کی ہے؟ یزید کی بیعت نواسہ رسول نے نہیں کی۔ یزید کی بیعت نواسہ رسول کا نہ کرنا اور دشت کرب و بلا میں نواسہ رسول کا یزید کے مقابلے میں جانا، جنگ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق سچا تھا۔ تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں مجھے بتاؤ کہ نواسہ رسول جس کو غلط سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے، اور علی اگر صدیق کو غلط سمجھتا تو پیچھے نماز پڑھتا۔ نواسہ رسول جس کو غلط سمجھتا ہے مقابلے میں آتا ہے، بچے شہید کراتا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، اور اگر خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر تھا تو بتاؤ علی نے جنگ صدیق سے کیوں نہیں کی؟ عمر غلط تھا، علی نے جنگ عمر سے کیوں نہیں کی؟ اور عثمان غلط تھا، علی نے جنگ عثمان سے کیوں نہیں کی؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو معاویہ غلط تھا، علی نے جنگ معاویہ کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ اور جنگ قاتلان عثمان کے بدلے میں تھی، نہ خلافت کے مسئلے پہ تھی، نہ صحابیت کے مسئلے میں تھی، اور آخر میں صلح ہو گئی تھی۔ یہ صلح کرنے والا حسن تھا، علی کا بیٹا تھا، باپ کی اختلاف کرنے والے سے بیٹا صلح کرتا ہے، اور تو آج تک پہنچا۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی یا نہیں کی؟ اچھی تو بولو پہلے، سو گئے تو صلح کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں صلح کی تو بتاؤ یزید کا مقابلہ نواسہ رسول نے کیا، امیر معاویہ کا مقابلہ نواسہ رسول نے کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ 19 سال تک حسن اور حسین لاکھوں درہم کا وظیفہ امیر معاویہ سے وصول کرتے ہیں، یہی وظیفہ یزید سے بھی مل سکتا تھا، کیوں نہیں لیا؟ یہی پیسہ مل سکتا تھا، کیوں نہیں لیا؟ بیٹا حسن صلح کرے، بیٹا حسین صلح کرے، کہتے ہیں جناب مجبوری میں صلح تھی۔ میں کہتا ہوں تم بھی مجبوری میں صلح کرنا۔ ابو بکر کی صلح علی کے ساتھ تکیہ تن تھی، یعنی اوپر اوپر سے تھی، اور تم بھی اوپر اوپر سے کر لو، ہمیں منظور۔ کہتے علی نے صدیق سے صلح اوپر سے کی، تم بھی اوپر سے کر لو، عمر سے صلح اوپر اوپر سے کی، تم بھی اوپر سے ظاہری طور پہ کر لو، عثمان سے صلح اوپر اوپر سے کی، تم بھی اوپر سے کر لو، اور اگر علی نے تقیتن صلح کر لی مطلب تم بھی تقیتن کرو۔ اور خمینی نے صدیق کو کتاب میں کافر لکھا، عمر کو کتاب میں کافر لکھا، عثمان کو کتاب میں بدکماس لکھا، میں تو تمہیں کافر کہتا ہوں، تم غیر مسلمہ ہو۔ صدیق مسلمہ ہے، عمر مسلمہ ہے، عثمان مسلمہ ہے، اور صدیق وہ مسلمہ شخصیت ہے جس کو عیسائیوں نے صدیق مانا، یہودیوں نے صدیق مانا، ہندوؤں نے صدیق مانا، اور تمہیں تو گھر والوں نے بھی کبھی مانا۔
عظمت صدیق اکبر۔ عظمت صدیق اکبر.
میرے بھائیو، یہ کانفرنس علی معاویہ بھائی بھائی کے نام پہ ہے. علی میرا امام ہے، کہو علی میرا
امام ہے،
علی میرا پیشوا ہے، علی میرا مقتدا ہے، علی میرا تاجدار ہے، علی علم کا مہر میر ہے، علی بلاغت کا امام ہے، علی فصاحت کا امام ہے، علی نحو کا بانی ہے، علی روحانیت کے چاروں سلسلوں کا تاجدار ہے، علی علم نبوت کا وارث ہے، علی عظمتوں والا، علی رفعتوں والا، علی بلندیوں والا، علی عظمتوں والا، علی صاحب درکار، علی فاتح خیبر، علی پیغمبر کا بھائی، علی نبی کا داماد، علی فاطمہ کا شوہر، علی حسنین کا ابو، علی مصلی پہ کھڑا ہونے والا، علی سجدوں میں رونے والا، علی تقوی والا، علی علم والا، علی حلم والا، علی طہارت والا، علی ورا والا، علی بلندیوں والا، علی کا علم پہاڑ سے اونچا، علی کا عمل پہاڑ سے اونچا، علی کا علم پہاڑوں سے بلند، علی کا عمل پہاڑوں سے بلند، علی کے اندر سمندر کی خاموشی، علی کے اندر سمندر کا خروش، علی کے اندر ساری کائنات، علی کے اندر ساری عظمتیں، علی کے اندر ساری بلندیاں. اتنی بلندیوں والا علی، دل میرا بھی چاہتا ہے کہ اس کو امام کہہ دوں، اس کو پہلا خلیفہ کہہ دوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بدل ہوا. ٹھیک ہے، علی کا کلمہ پانچ جزوں والا یا دو جزوں والا، علی کا قرآن تیس پاروں والا یا ستر گز لمبا، علی کا امام ابو بکر یا کوئی اور کوئی، تم شیعوں بتاؤ، علی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات ختم ہو گئی. تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی الولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل. علی کے کلمے کے دو جز، تمہارے کلمے کے پانچ جز. یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی کہے اندھیرا بھی ٹھیک ہے، سویرا بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، دن بھی ٹھیک ہے، صبح بھی ٹھیک ہے، شام بھی ٹھیک ہے، غلط بھی ٹھیک ہے، درست بھی ٹھیک ہے، بدی بھی ٹھیک ہے، اچھائی بھی ٹھیک ہے. یہ ہوا ہے کہ کلمے کے پانچ جز بھی ٹھیک ہے، دو جز بھی ٹھیک ہے، یا کلمہ علی کا صحیح ہے، یا کلمہ تمہارا صحیح ہے، اور پانچ جزوں والا بھی مسلمان، دو جزوں والا بھی مسلمان. فیصلہ کر، فاران کی چوٹی پہ جو کلمہ محمد نے پڑھا اس کے تو دو جز تھے، بلال نے حبشے میں جاتے ہوئے جو کلمہ پڑھا اس کے تو دو جز تھے، اور فاران کی چوٹی پہ کلمہ محمد نے پڑھا دو جز تھے، اور کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوا اس کے دو جز تھے، حسین مسلمان ہوا کلمے کے دو جز تھے، فاطمہ مسلمان ہوئی کلمے کے دو جز تھے، خاندان نبوت مسلمان ہوا کلمے کے دو جز تھے، اور جس کے لیے، جس کلمے کے لیے سمیرہ کی آنکھیں ڈالی گئی اس کے دو جز تھے، سمیرہ کے ٹکڑے کیے گئے اس کلمے کے دو جز تھے، بلال کو تپتی ریت میں لٹایا گیا اس کلمے کے دو جز تھے. بتاؤ، وہی کلمہ علی کا تھا، وہی حسین کا تھا، وہی حسن کا تھا، وہی فاطمہ کا تھا. شیعو، تمہارے کلمے کے پانچ جز، علی کے کلمے کے دو جز. فیصلہ ایک کلمے پہ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے ججوں کو لاؤ، سپریم کورٹ کے ججوں کو بٹھاؤ، صرف کلمہ ثابت کرو جو کلمہ تم پڑھتے ہو. اگر کبھی علی نے پڑھا ہو، تم سچے نہیں پڑھا ہو تو ڈوب کر مر جاؤ. تمہارے سے بڑا علی کا دشمن کوئی نہیں. بھائی چھوڑے، کسی کو، کسی شیعہ کو کتا مت کہو. کیوں؟ کہ کسی کتے نے ابو بکر کو گالی نہیں دی. شیو، توجہ کیجیے، تم کہتے ہو ہمارا قرآن پر ایمان ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمت، یہ قرآن ہے. کہو یہ کیا ہے؟
قرآن ہے.
میں قرآن کی بات کرتا ہوں. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرت کرام بررت، یہ قرآن ہے. قرآن کے اس آیت میں کاتبان وحی کی شان بیان کی گئی ہے. کاتبان وحی کی تعداد 13 ہے. 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، پہلا نمبر زید ابن ثابت کا ہے، تیرا کاتبانی وہی ہے، قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمات، قرآن کے صفحے بڑے عزت والے ہیں، مرفوعات مطہرات بڑی بلندی والے پاکیزگی والے ہیں، بعیدی سفرات جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے، بعیدی سفرات بعیدی سفرات جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ اگر قرآن اتنی بات کہہ کر خاموش ہو جاتا تو آج کائنات کا کالا کافر یہ کہہ سکتا تھا کہ معاویہ کے ہاتھ نے قرآن لکھا، ہاتھ اچھا تھا، دل اچھا نہیں تھا، ہاتھ اچھا تھا، نیت اچھی نہیں تھی، تو اللہ نے آگے اس کا جواب بھی دے دیا اور جواب دے کر فرمایا کرام برارت۔ کرام کس کو کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھو، کرام اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، عظمت والا۔ کرام کا معنی سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ بلندی والا، سب سے زیادہ عزت والا۔ کن لوگوں میں؟ برارت۔ برارا کا معنی ساری انسانیت، ساری کائنات، ساری دنیا۔ قرآن کہتے ہیں جنہوں نے قرآن لکھا وہ روح زمین کے سب سے بہترین انسان ہے، میرے پاس معاویہ کو تولنے کے لیے کرام برارا ہے، اور تیرے پاس معاویہ کو تولنے کے لیے تبری کا چیفرا ہے، مسعودی کا چیفرا ہے، شیعہ کا چیفرا ہے، تو ساری کائنات کے چیفروں کو تکری کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، میں معاویہ کی شان میں کرام برارا کو رکھتا ہوں۔ تیرے پاس تاریخ ہے، میرے پاس کرام برارا۔
زندہ
جو بہروں پر پیچھا گیا، جو بہروں پر پیچھا گیا، جو بہروں پر پیچھا گیا، نعرہ تکبیر،
میں معاویہ کی شان تاریخ کے چیتڑوں سے نہیں پوچھتا، اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں۔ اور قرآن نے معاویہ بن ابو سفیان کو کرام برارا کہا، کاتبہ نے وہی کی شان بیان کی ہے۔ تمہیں قرآن کی آیت نہیں نظر آتی اور تمہیں پیغمبر کا یہ فرمان نہیں نظر آیا؟ پیغمبر نے فرمایا صاحب سری معاویہ، لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے، من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا، من اغضہ فقد ہلاکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو۔ اور پیغمبر کا یہ فرمان بھی تمہیں یاد رہنا چاہیے، پیغمبر نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ امیر معاویہ کو تاریخ کے ترازو میں تولتے ہو، امیر معاویہ کو قرآن کے ترازو پہ تولو۔ امیر معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، حضور نے فرمایا اول جیش یغز البحر فقد اوجبو، میری امت کا سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے بتاؤ اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ پیغمبر حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی اسلام کی تاریخ کی دو عورتیں ہیں، ایک پیغمبر کی پھوپھی کا نام بھی ام ہانی ہے، ایک رسول اللہ کی چچا زاد بہن یعنی حضرت علی کی حقیقی بہن کا نام بھی ام ہانی ہے۔ رسول اللہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی کہتی ہے دوپہر کا وقت ہے، پیغمبر اچانک بیدار ہوئے، نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ابھی خواب میں میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اے ام ہانی اول جیسن یفز البحر فقط اوجبو، جس نے اس لشکر میں شرکت کی گواہ ہو جا، اس پر جنت واجب ہو چکی۔ ام ہانی کہتی کہ جب پیغمبر نے یہ دعا فرمائی تو میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہے, اس عورت کا نام ام حرام ہے, نوجوان لڑکی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے اللہ ام حرام اس لڑکی کو بھی اس لشکر میں شریک کر دینا. بات ختم ہو گئی, قصہ ختم ہو گیا. حضرت ام حرام کہتی ہے کہ اس کے بعد میں ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی. مدینہ میں کئی سال گزر گئے, رسول اللہ فوت ہو گئے, صدیق اکبر کا زمانہ آیا, فاروق اعظم کا زمانہ آیا, لیکن ام حرام کہتی ہے مجھے یقین تھا کہ میری موت نہیں آئے گی جب تک میں ایسے لشکر میں شریک نہ ہو جاؤں, کیونکہ پیغمبر کی بشارت ہے. ام حرام کہتی ہے میری شادی مشہور صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو گئی. تو ایک دن میں سعد ابن عبادہ کے گھر آرام کر رہی ہوں, عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا اور مدینہ کے لوگوں جس نے جنت لینی ہو ملک شام چلا جائے, وہاں سمندر اور اسلام کا پہلا بیری بیڑا تیار کیا جا رہا ہے, اور پہلا بیری بیڑا امیر معاویہ کی قیادتیں سمندر میں اترنے والا ہے. ام حرام کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سعد ابن عبادہ سے کہا کہ جلدی کر جنت لینے کا وقت قریب آ چکا. ام حرام کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر ملک شام پہنچی. امیر معاویہ تخت پر بیٹھے تھے, امیر معاویہ کے سامنے میں نے پیغمبر کی حدیث میرے شوہر نے سنائی. امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. امیر معاویہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے پاپہ روم کے مقابلے میں بحر اوقیانوس میں اسلام کا پہلا بیڑا ڈالنے کی اجازت عثمان غنی سے مانگ لی تھی, اور امیر معاویہ نے 6 مہینے میں 17,500 بحری جہاز بنا کر بحر اوقیانوس میں ڈال دیے. 1750 بحری جہازوں پر مشتمل جب بحری بیڑا سمندر میں اترا تو پاپا روم نے کہا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت محمد کے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچنے سے روک نہیں سکتی. امیر معاویہ نے اس بحری بیڑے کے ذریعے 40,000 فوجیوں کو پوری دنیا میں بھیجا, اور امیر معاویہ کے لشکر نے پوری دنیا میں قیصر روم اور کسرا ایران سے آگے بڑھ کر فرانس اور کینیڈا کے ساحل تک محمد رسول اللہ کا دین پہنچایا. صاحبال کے پڑھے لکھے لوگوں بی اے کی کتاب میں امیر معاویہ کے خلاف لکھا جائے, ایم اے کے نصاب میں امیر معاویہ کے خلاف لکھا جائے, ایس اے کی کتاب میں امیر معاویہ کو بھونکا جائے, اس پر یقین کر لیتے ہو, پیغمبر کے فرمان پر یقین نہیں کرتے ہو, اللہ کے قرآن پر یقین نہیں کرتے ہو, جو کتاب شیعہ نے لکھی, جو تاریخ شیعہ نے لکھی, اور پے در پے تمہاری کتابوں میں آتی چلی گئی, تم نے اس کو تسلیم کیا, تم نے اللہ کے قرآن کی اس عظمت کو نہیں مانا جو امیر معاویہ کی بشارت میں اترا. میرے بھائیوں امیر معاویہ کے خلاف پوری کائنات کی تاریخوں کے چھڑے ایک طرف آ جائیں, نبی کا فرمان ایک طرف ہو, ساری کائنات کے چیتڑوں کو گندی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے, معاویہ کی عظمت کردار والی چادر پہ کسی داغ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جتنی مرضی شان امیر معاویہ کی بیان کرو, لیکن امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی, حضرت علی سے جنگ ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی. بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے, بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے, یہ بھائیوں کا اختلاف تھا. اس نے کہا جناب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے ایک سچا ضرور ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہوا ہے, اللہ کا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. واپس آئے قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی, بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا, ہارون رونے لگے چھڑانے لگے. اس لڑائی کا ذکر قرآن کرتا ہے, اور حضرت ہارون نے رو کر کہہ دیا یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن میں آیا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. انہوں نے کہا یہ تو دونوں پیغمبر تھے. میں نے کہا دو پیغمبر تھے تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پیغمبروں کو غلط فہمی ہوئی. میں نے کہا نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, امتیوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. دو پیغمبر لڑنے کے بعد سچے ہیں تو معاویہ اور علی بھی لڑنے کے بعد سچے. اختلاف عثمان غنی کے انتقام کا تھا. حضرت علی فرماتے تھے کہ ابھی میری فوجوں میں وہ سکت اور کنب نہیں ہے کہ قتلان عثمان کا ابھی بدلہ لیا جائے. حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے کہ اس وقت بدلہ نہ ہوا تو بعد میں بدلہ نہیں ہوا. یہ اختلاف تھا قتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے, یہ اختلاف مٹ گیا تھا, ختم ہو رہا. جس کی مثال یہ تھی کہ حضرت حسن نے بیعت کر لی تھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ, حسین نے بیعت کر لی تھی. باپ کا بیٹا سلا کرتا ہے لیکن 1400 سال سے کائنات کا کالا کافر اس لڑائی کو اچھالتا ہے, اس اختلاف کو اچھالتا ہے, اس باہمی نیتوں کے صحیح اختلاف کو پوری دنیا میں اجاگر کر کے صحابہ کے خلاف بدیانتی بدگوئی کا مظاہرہ کرتا ہے. سپاہ صحابہ محبت کا اظہار کرتی ہے. لاہور میں غلام حسین نبی ملعون نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بغاوت بنو امیہ. اس کتاب میں امیر معاویہ کے خلاف لکھا ہے کہ معاویہ جہنمی کتا تھا.
لعنت
بلند آواز سے لعنت کر بولو اور خمینی نے, توجہ کیجیے, خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے پہلے حصے میں خمینی نے کہا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا.
لعنت,
یہ خمینی کی کتاب ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ ساہیوال کے دانشوروں, ساہیوال کے تاجروں, ساہیوال کے مولویوں, ساہیوال کے پیروں, ساہیوال کے چوکیوں, سپاہ صحابہ کو یہ مشورہ دینے والوں کہ تم کافر کا نعرہ لگاتے ہو, مجھے بتاؤ کہ ایران کی حکومت کا سربراہ, ایران کی حکومت کا پیشوا حضرت ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھے, پاکستان کی حکومت خاموش رہے, فاروق اعظم کو کافر لکھے, حکومت خاموش رہے, عثمان غنی کو بدکماش لکھے, حکومت خاموش رہے, امیر معاویہ کو جہنمی لکھے, حکمران خاموش رہے, سائے صحابہ کو لانتی کہے, حکمران خاموش رہے, بتاؤ اس کا جواب کیا ہے, اس کا واویلا کیا ہے, اس کا احتجاج کیا ہے؟ میں کافر کافر کا نعرہ لگاتا ہوں, احتجاج کرتا ہوں کافر کافر کا نعرہ. میں مانتا ہوں قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, نبی کے فرمان میں نہیں ہے, لیکن یہ کافر کافر کا نعرہ میری چیخو پکار ہے, میرا واویلا ہے, میرا احتجاج ہے. میری ماں کو, میرے باپ کو گالی دو گے, میں احتجاج کروں گا, میں چیختا رہوں گا, میں چلاتا رہوں گا. میرا قائد حق نواز چیختا ہوا قبر میں اتر گیا, اسار القاسمی چیختا رہا قبر میں اتر گیا, 50 چنازے اٹھائے قبروں میں اتر گئے. میں بھی اس کفر کے خلاف, اس بدماشی کے خلاف, اس لعنت کے خلاف احتجاج کروں گا, چوکوں میں کروں گا, چوراہوں میں کروں گا, بازاروں میں کروں گا, فوج آئے تب بھی کروں گا, پولیس آئے تب بھی کروں گا, پابندی لگاؤ تب بھی کروں گا, قتل کیا جاؤں میری لاش کا ایک ایک قطرہ احتجاج کرے گا. یہ کتابیں جب تک چھپیں گی شیعہ کو کافر چوکوں چوراہوں میں کہا جائے.
کافر 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 جیو بلانت جیو بلانت جیو کے حامی اپنوں کے دوسرے جا رہا ہے
ساہیوال کے شیو, ساہیوال کے شیو تمہیں تکلیف ہے کہ بلدیا کے اتنے بڑے گراؤنڈ میں میں تمہیں کافر کہتا ہوں؟ تمہیں تکلیف ہے, تم نے, تمہارے ملاؤں نے میری ماں عائشہ کو طوائفہ کہا.
لعنت
اور انتظامیہ کے لوگ کہتے ہیں تم سختی کرتے ہو. ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے, ایک شخص اس کی ماں کے سر کے اینٹ مارتا ہے, ماں کا سر زخمی ہو جاتا ہے, وہ اپنی ماں کے سر پہ دوپٹہ, اپنی ماں کے سر پہ مرہم پٹی کرتا ہے, خون صاف کرتا ہے, اور خون صاف کرتے ہوئے وہ واویلا کرتا ہے, ہائے ہائے کرتا ہے, اور انتظامیہ کے افسر کہتے ہیں تم واویلا کرو گے تو ان خراب ہو جائے گا, تم واویلا کرو گے تو تخریب کاری ہو جائے گی, تم واویلا کرو گے تو یہ دہشت گردی ہوگی. یعنی جس نے ماں کے سر پہ اینٹ ماری اس کو کچھ نہیں کہتے, جو ہائے کرتا ہے واویلا کرتا ہے اس کو کہتے ہو تمہارے واویلے سے امن خراب ہوتا ہے. انتظامیہ کے افسروں, انتظامیہ کے افسروں, انتظامیہ کے افسروں, تم کہتے ہو کہ ماں کے اس زخم پہ احتجاج نہ کرو, ماں کے زخم پہ نہ چلاؤ. ماں کے زخم پہ چلانا میری فطرت ہے, اگر میں حلالی ہوں میری فطرت ہے یہ چیخنا یہ چلانا. لیکن اگر تم کہو کہ تمہارے چیخنے سے ہائے کرنے سے امن خراب ہوتا ہے تو میں تمہارے امن کا یہ فلسفہ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں.
علامہ ضیاء الرحمان فاروقی, شیر اسلام علامہ فاروقی.
شیو بتاؤ, تمہارا باپ ساجد نقوی جسے وزیر اعظم پاکستان نے 28 ستمبر کو لاہور میں بلایا تھا گورنر ہاؤس میں, مجھے بھی بلایا تھا, میری جماعت کے مولانا ضیاء القاسمی کو بھی بلایا تھا, دیوبندی بریلوی آل حدیث تمام علماء کو بلایا تھا, 200 سے زائد علماء وہاں موجود تھے. سوال یہ تھا کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو, سوال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کیوں کرتے ہو, فرقہ واریت کیوں بڑھتی ہے. اس وقت وہاں تمام علماء کی موجودگی میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا. میں نے وزیر اعظم کے سامنے خمینی کی کتاب کشف اسرار پیش کی, وزیر اعظم نے کانوں کو ہاتھ لگا دیے. وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ تم خام کا کافر کہتے ہو, جب میں نے کتاب دکھائی اس نے کہا یہ واقعی سیرت مسئلہ ہے. اس کے بعد میں نے غلام حسین نجفی کی وہ کتاب دکھائی جس کا نام تحفہ حنفیہ ہے, جس کتاب کے 250 صفحے پہ کائنات کا وہ کالا کافر کہتا ہے, ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں مل سکتا. جب میں نے یہ کتاب پیش کی تو اس اجتماع میں مولانا عبدالستار کامیابی کی چیخیں نکل گئی, انہوں نے رو کر کہا لاؤ یہ کتاب مجھے دو, میں اس کو جہنم رسید کروں گا. ساجد نقوی تم سچے ہوتے اس جگہ آتے, تم سچے ہوتے وزیر اعظم کے سامنے میرے سوال کا جواب دیتے, تم سچے ہوتے ٹیبل پر آتے, تم نہیں سچے تھے نہیں لائے ہو. اب تم ہمیں کہتے ہو ہم زیادتی کرتے ہیں, تم کافر ہو مرتد ہو سچے ہو. آؤ ابھی کوئی کچہری بناؤ, ابھی کوئی جوری لگاؤ, ابھی سپریم کورٹ کے ججوں کا ایک وفد بناؤ, آؤ میدان میں لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں کچہری لگاؤ, عدالت لگاؤ, آؤ مجھے ملزم کی حیثیت سے پیش کرو, جج بھی تمہارے, وکیل بھی تمہارے, ملہ بھی تمہارے, عدالت بھی تمہاری, مجھے پیش کرو. اگر انہی کتابوں سے تمہارا کفر ثابت نہ کر سکا اسی جگہ گولی مار دو, نہیں ثابت کر سکا گولی مار دو, اور اگر ثابت کر سکا تو تمہارا باپ خمینی قبر سے نکل کر آ جائے, مجھے تمہیں کافر کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا.
حق نواز کا دوسرا نام, حق نواز کا دوسرا نام.
یہ کتابیں مسلمانوں سنو, یہ کتابیں جو میں سٹیج پر پیش کرتا ہوں, یہی کتابیں اتمام حجت کے لیے میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے پاس لے کر گیا, یہی کتابیں, یہی کتابیں میں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کی, یہی کتابیں ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے لے گیا, یہی کتابیں پنجاب کے ہر افسر کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے, اور ایک افسر ایسا نہیں ہے جس نے ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد شیعہ کو مسلمان کہا. اس کے بعد وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے, وہ وزیر اعظم جو مجھے کہہ رہا تھا کہ تم تشدد کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, جب میں نے حوالے دکھائے اس نے کہا کمیٹی بناؤ جو ان کتابوں پہ ریسرچ کرے. کمیٹی بن گئی 20 جنوری 1992 کو اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کے دفتر میں اس کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ملک کے 40 نمائندے بریلی دیوبندی آل حدیث شیعہ بھی موجود تھے. اس کمیٹی میں مولانا دستار خان نیازی کی کے سامنے جب سارا لٹریچر شیعہ کا ہم نے پیش کیا تو انہوں نے سفارش کی گورنمنٹ کو فیصلہ لکھا کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو سزائے موت دی جائے. ہم نے 20 جنوری 1992 حکمرانوں سے یہ بات بطور سفارش منظور کرائی. اور مولانا اعظم طارق قومی اسمبلی میں جب ناموس صحابہ کا بل لائیں گے تو وہ سفارشات کی وہ نقل ساتھ ہوگی کہ تمہاری حکومت نے سفارش کی ہے, تمہارے حکمرانوں نے سفارش کی ہے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. اور ساجد نقوی اگر تم کہتے ہو کہ میں پی ڈی اے کا آدمی ہوں, میں وزیر اعظم کے سامنے نہیں جاتا, میں نواز مولانا میادی کے سامنے نہیں جاتا, تو تمہیں جنگ فورم میں بھی تو طلب کیا گیا. لاہور میں جنگ فورم میں بلایا گیا, ایک طرف مجھے بلایا گیا, دوسری طرف ساجد نقوی کو بلایا گیا. سوال یہ تھا فرقہ واریت کیسے ختم ہو, تو شیعہ کو کافر کہتے ہو, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے لیے بلایا گیا. پاکستان فورم میں بلایا گیا. ساجد نقوی نہ تم وزیر اعظم کے سامنے آئے, نہ عبدالستار خان نیازی کے سامنے آئے, نہ جنگ فورم میں آئے, نہ پاکستان فورم میں آئے. میں پانچویں مرتبہ پھر تمہیں چیلنج کرتا ہوں, کسی اور میدان میں آؤ. میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کرو. اور اگر اب تم سمجھو, اگر اب تم یہ کہو کہ کسی جگہ میدان میں سامنے آ کر جواب دیے بغیر تمہاری جان چھوٹ جائے گی, یہ بات اب بھول جاؤ. ان کتابوں کا جواب دو گے, اس کفر سے برات کرو گے, اس بدماشی کو روکنے کا حلف دو گے, تو اس ملک میں رہو گے, ورنہ اس ملک میں عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح رہو. ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مسلمانوں, شیعہ کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں, کوئی ذاتی جنگ نہیں. شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا, خلفائے راشدین کو منافق لکھا, عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا. ان کا دفاع کرنا میرا فرض ہے, آپ کا بھی فرض ہے. وہ کتابیں ہم دیکھ دکھا چکے. خدا کی قسم پچھلے دنوں میں نے یہی کتاب تحفہ حنفیہ کا ایک حوالہ پنجاب کے ایک بہت بڑے افسر کے سامنے پیش کیا. وہ زار و قطار رونے لگا. اس نے کہا اس آدمی کو مر جانا چاہیے. میں نے کہا یہ تم قانون بناؤ کہ ایسا آدمی سزائے موت کا مستحق ہے. اتنی بڑی گالیاں, اپنی ماں کے لیے یہ گالی کوئی نہیں دیتا, اپنی بہن کے لیے یہ گالی کوئی استعمال نہیں کرتا. میں مولانا حق نواز شہید کے پاس ایک مرتبہ گیا تو نئی نئی وہ کتاب چھپی تھی قول مقبول. مولانا بڑے پریشان تھے. میں نے کہا کیوں پریشان؟ وہ کتاب سامنے رکھی تھی, کبھی میں نے مولانا کو روتے نہیں دیکھا. اس دن ایسے تھا جیسے وہ رو رہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ کتاب بڑی غلیظ آئی ہے. کتاب کا نام ہے قول مقبول فی بنت وحدتی بنت رسول. پیغمبر کی ایک بیٹی کے بارے میں کتاب, غلام حسین نجفی کی کتاب. تو اگلے دن مولانا حق نواز نے کبیر والا کے ایک جلسے میں کہا تھا اے اللہ اس کتاب میں جو تحریر ہے یہ برداشت نہیں ہوتی. اس کتاب کی تحریر کیا تھی؟ کہ حضرت عثمان غنی کی بیٹی رقیہ, حضرت عثمان غنی کی بیوی علیہ اللہ, حضرت عثمان غنی کی بیوی رقیہ جو رسول اللہ کی بیٹی تھی, جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی.
لعنت
بلند نواز سے لعنت کرو. بلند نواز
کافر 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 کافر.
مولانا حق نواز نے فرمایا اے اللہ میرے قائد نے کہا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر. میرے قائد نے یہ دعا مانگی تھی. اتنی غلیظ کتاب وہ اب پھر چھپ رہی ہے پاکستان. اس کا تیسرا ایڈیشن پچھلے مہینے چھپا ہے یہاں اس ملک میں. ہم وہ کتابیں لے کر در درد پھرے عائشہ کے دوپٹے کے لیے. مسلمانوں تمہاری بھی بیٹیاں ہماری بھی بیٹیاں, کیا رسول اللہ کی بیٹی کے لیے 14 سال کے بعد یہ تحریر چھپے برداشت ہو سکتی ہے؟ خاموشی سے چھپ کر جاؤ گے؟ آپ اس کفر کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو تاجر ہو, مولوی ہو, پیر ہو, طالب علم ہو, سرکاری ملازم ہو, سب بھی کرو گے, کام کرو گے. دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ. ساری دنیا سے زیادہ اور اس کفر کے خلاف یہ آپ کے سامنے آپ کی جماعت کا جرنیل موجود ہے مولانا اعظم طارق. اعظم طارق کو پتا ہے کہ اشار القاسمی کسی حقگوئی کے جرم میں قبر میں اترا ہے. اس کے باوجود اس نے جنگ کی سنگراہ سرزمین پہ جا کر الیکشن پرمٹوں کے لیے نہیں لڑا, لائسنسوں کے لیے نہیں لڑا, گرانٹوں کے لیے نہیں لڑا, الیکشن لڑا ہے کہ اسمبلی کے ایوان میں ابو بکر کا نام اونچا ہو, عائشہ کے دوپٹے کی عزت ہو. آپ اس تحریک کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں تم ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہو جو نالیوں کے لیے تمہارے پاس آئیں, جو پرمٹوں کے لیے آئیں, جو سڑکوں کے لیے آئیں, جو جناب علی سوئی گیس کے لیے آئیں, جو آپ کے پاس آپ کی ملازمتوں کے لیے آئیں. میں ملازمتوں کے لیے نہیں آیا, سڑکوں کے لیے نہیں آیا, میں عائشہ کے دوپٹے کے لیے اپنا دامن تمہارے دروازے پہ پھیلانا چاہتا ہوں. آؤ اس کفر کو مٹانے کے لیے, اس بدماشی کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے ہمارا ساتھ دو. ساتھ دو گے ہم تب بھی کامیاب ہیں, نہیں دو گے تب بھی کامیاب ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ چھوڑیں گے, ایک ایک دروازے پر جا کر عائشہ کے دوپٹے کی دہائی دی تھی. میرے بھائیوں ہم آج سرخرو ہیں, ہمارا قائد قبر میں اترا ہے, ہمارا جنرل اشار القاسمی قبر میں اترا ہے. ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, ذاتی لڑائی نہیں ہے. سکولوں کی کرسیوں کے لیے لڑتے ہو اور کالجوں کے میسوں پہ لڑتے ہو, بسوں پہ لڑتے ہو اور کرائے پہ لڑتے ہو, کتابوں کی قیمتیں بڑھائیں تلر طالب علموں اس کے لیے لڑتے ہو. آؤ ساری لڑائیاں چھوڑو, عائشہ کی عزت کے لیے لڑو.
قدم بڑھاؤ,
سپاہی صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ اپنی اپنی بستی میں اپنے اپنے گاؤں میں یونٹ بناؤ گے؟ اپنے محلوں میں یونٹ بناؤ گے؟ سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ ہم نے سرکاری ملازموں کے لیے پاکستان سنی امپلائیز کا اعلان کیا ہے. سرکاری ملازمین سنی امپلائیز پاکستان بنائیں گے. وکلا کے لیے سپاہی صحابہ وکلا فورم بنائیں گے, اور اساتذہ اور ٹیچروں کے لیے سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان کے نام سے فورم بناؤ گے, اور عام تاجر عام نوجوان اس کے لیے یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے. جو پرچم لہرائیں گے یونٹ بنائیں گے, دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. بھئی ایک بات آپ یاد رکھیں, سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ کوئی شخص واپسی پر نعرہ بازی نہ کرے, ٹھیک ہے؟ کوئی فیر نہیں کرے گا, کوئی نعرہ بازی نہیں کرے گا. آپ اس کے پابند ہوں گے؟ جو پابند ہوگی ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں درگزر فرما، ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو قبول فرما، رسول اللہ کی عزت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا میں صحابہ کا نام اونچا فرما.